والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا یا صلی وسلم دائما نبدا علی حبیب کا منظام دل شروع آپ کو زیادہ بلانا تو شاید گلے سے زیادہ قیمتی آپ اور میں ان ہواؤں کو، اس سورج کی انمول روشنی کو، ان بے قیمت فضاؤں کو ہم سمجھ پاتے، ہمیں کسی حد تک ان کی قیمت کا، ان کے ان کی قدر کا، ان کی وقت کا اندازہ ہوتا، لیکن وہ اس طرح سے بتاتا ہے، اس طرح سے نشاور کرتا ہے کہ جب بادشاہ کے محلوں کے کلش چمکتے ہیں، غریب کی جھونپڑی بھی روشن ہوتی ہے، وہ اس طرح سے ہواؤں کو چلاتا ہے کہ جو آکسیجن شہنشاہ کے پھیپھڑوں میں پہنچتی ہے وہ فقیر کے پھیپھڑے میں بھی پہنچتی ہے، جو کسی جابر و قاہر کو گرمی و سردی پہنچاتا ہے وہ امیر و غریب کی تمیز کیے بغیر ہر ہر متنفس تک وہ نعمتیں پھیلا دیتا ہے جو بنیادی طور پر زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ اور ایسا کریم ہے، ان کا کوئی حساب نہیں لیتا، بڑی قیمت مقرر فرمائی ہے ان کی۔ فلاسفہ کا ایک اصول ہے، فلاسفہ کہتے ہیں کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ دنیا میں صرف میں بستا ہوں اور کوئی نہیں بستا، اس ایک آدمی کے لیے کیا سورج طلوع نہیں ہوگا، کیا چاند نہیں آئے گا، چاندنی نہیں بکھرے گا، کیا گل نہیں کھلے گے، کیا پھول نہیں کھلے گے، کیا پھل نہیں پکے گے، کیا زمین میں کھیتی نہیں اگے گی، دریا بہنے بند ہو جائے گی، کچھ بھی تو نہیں رکے گا، یہ ساری کار کہے حیات اپنی پوری قوت سے روا دما رہے گی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانیت کی ایک ایک فرد کے لیے اللہ کریم نے یہ ساری کار کہے حیات روا دما کر رکھی، ایک ایک فرد کے لیے اتنا وسیع نظام اس نے بنا دیا ہے۔ اور قیمت کیا ہے؟ ارے یہ مان لو کہ یہ تو نے بنایا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، یہ تیرا مجھ پر احسان ہے، یہی کی صرف اتنی سی بات پہ، اتنی سی اس بات پہ جو ایک عظمی حقیقت ہے، جو ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار ممکن ہی نہیں، لیکن انسانوں کی بیشتر آبادی اسے زبان سے ماننے کو تیار ہے، جو زبان سے مان لیتا ہے اس کا ذہن و دل نہیں مانتا، کسی کا ذہن مان جاتا ہے تو اس کا دل نہیں مانتا، اور بڑی مشکل سے وقلیل من عبادی الشکور، کھاتے سب ہیں فرمایا، مگر بہت ہی تھوڑے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے یہ نعمتیں تو نے دی ہیں، استعمال سارے کو۔ پھر وہ ایسا کریم ہے کہ اس کی عظمت کی جھلک تو ایک ایک تنکے کا وجود، ایک ایک گل کی نمو، ایک ایک کلی کی چٹک، جھرنے کا ہر ایک سر، بارش کا ایک ایک قطرہ، ہوا کی ایک ایک لہر بتا رہی تھی کہ کوئی ہے جو اس کار گہے حیات کو چلا رہا ہے، کوئی ہے جس کے خلاف عدم اعتماد نہیں ہو سکتا، جس کے نظام کو کوئی نہیں چیلنج کر سکتا، کوئی ہے جس کے نظام کو کوئی روک نہیں سکتا، جسے روکنے کی کوئی سوچ نہیں سکتا، کوئی ہے جس کے نظام میں کبھی کسی نے اعتراض کر کے اس پر کوئی قدم لگانے کی ضرورت کبھی نہیں کی، لیکن اتنا ظاہر ہونے کے باوجود وہ اتنی پنہا حقیقت ہے کہ انسان ساری عمر سب سے زیادہ اگر بیگانہ رہا تو اسی ذات سے، بڑے سے بڑا سائنسدان ایک
چلاتا کون ہے؟
یہ انسانی عقل کی رسائی سے بالا تک بات،
اتنی بالا تر کہ اگر عقل میں آتی، ارسطو سے کسی نے کہا تھا کہ اللہ کا مقبول بندہ ہے موسیٰ، اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، اور بنی اسرائیل کو اس نے فرعون کے مظالم سے نجات دلائی، اس کی خدمت پہ پہنچو، کہنے لگا تم ٹھیک کہتے ہو لیکن نبی تو بے وقوفوں کے لیے ہوگا نا، وہ بے وقوف تھے، انہیں شعور نہیں تھا، فرعون کے پاس اسیر تھے، اس نے انہیں سمجھایا مجھے تو شعور ہے، میرے پاس میں دانہ آدمی ہوں، مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے؟
اس کی دانائی صرف یہ سمجھ سکی کہ میں جانتا ہوں جو وہ نہیں جانتا،
بے وقوفوں کی جہالت انہیں کام آ گئی، جیسے بھی تھے انہیں نور ایمان تو نصیب ہوا، اور جسے اپنی عقل پر فخر تھا وہ اسی عقل بے عقل کا اسیر ہو کر جہالتوں میں گم ہو گیا ہمیشہ. نبی کا کام بے وقوفوں کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ نبی کا کام شروع وہاں سے ہوتا ہے جہاں بڑے سے بڑی عقل کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں. عقل و خرد کیا ہے، دماغ کیا ہے؟ مادی جسم کی بقا کے لیے رب جلیل نے ایک کمپیوٹر نصب کر دیا ہے انسان کے سر میں، جسے ہم دماغ یا عقل یا ذہن کہتے ہیں. یہ کمپیوٹر ایک ایسی مشین ہے جو چیزیں دیکھ کر انسان کو بتاتی ہے یہ ایسی ہے، جو چیزوں کو محسوس کر کے بتاتی ہے، جو چیزوں کو دیکھ کر یاد رکھتی ہے، جو اس کا معافی ضمیر بیان کرتی ہے، جو بدن کی ضرورتوں کا احساس کرتی ہے، ان کی تکمیل کے ذرائع تلاش کرتی ہے، بدن کی خرابیوں کو تلاش کرتی ہے، سمجھتی ہے، اور ان سے اس کی نجات کے ذرائع تلاش کرتی ہے. بدن کو بنانے والے کو سمجھنا یہ عقل کے بس کی بات نہیں، نہ عقل اس موضوع کے لیے تخلیق ہی کی گئی ہے. اس لیے کہ انسان صرف مادی وجود کا نام نہیں ہے، اس وجود کے اندر ایک روح ہے. وجود تو وہی ہوتا ہے، ہم نے اپنی زندگی میں، میں نے یہاں تک پہنچتے پہنچتے مجھے اپنے خاندان کی 47 اموات یاد ہیں، جن میں ایسے وجود بھی تھے جن کے بغیر زندگی کا تصور نہیں تھا، اتنے پیارے، اتنے عزیز، اتنے محبوب بھی تھے، لیکن ان کے بغیر ہم جیتے ہیں. وہ تھے تو خیال ہوتا تھا کہ ان کے سوا دن نہیں کٹ سکتا، ان کے بغیر وقت نہیں گزرتا، لیکن پھر ہم نے ان کو اپنے ہاتھوں دفن کر دیا، منو مٹی ان پر ڈال دی. کیوں؟ کیا وہی وجود نہیں تھے؟ وہی چہرے نہیں تھے؟ وہی آنکھیں نہیں تھیں؟ وہی رخسار نہیں تھے جو ہمیں بہت عزیز تھے، بہت پیارے تھے؟ کیا وہ جگر کے ٹکڑے نہ تھے؟ یقین تھے، لیکن ان کے اندر بھی کچھ تھا. گیا وہ تجھ سے مزین یہ تن تھا، تنے منتقوں کیا تکلف سے رکھتا، گیا وہ تجھ سے مزین یہ تن تھا. مکین ہی چلا گیا تو مکان کو سنبھال سنبھال کر کون رکھے گا، کب تک رکھے؟ اس میں کوئی تھا، یہ جو کوئی تھا اور چلا گیا اور ہم نے مکان کو زائد اور بیکار سمجھ کر دفن کر دیا کہ یہ اسی کے لیے تھا، ہمارے کام کا نہیں، ہمیں یہ عزیز تھا، کوئی اس میں بستا تھا ہمارا، وہ عزیز تھا.
اللہ،
وہ گیا تو یہ مکان اس کا تھا، ہمارے کام کا نہیں. وہ جو اس میں بستا تھا یہ عقل جو ہے اس مکان کی تعمیر کے لیے ہے. اللہ کی عظمت کو سمجھنا اس مکین کا کام ہے. نبی مبعوث ہوتا ہے اس مکین سے بات کرنے کے لیے, مکان سے نہیں. دنیا کے فلسفے, دنیا کی سائنس, دنیا کی حکمتیں, دنیا کی ٹیکنالوجی, دنیا کی علوم مکان کی حد تک بات کرتے ہیں. نبی جب مبعوث ہوتا ہے تو وہ اس مکین سے بات کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ رب جلیل فرماتے ہیں کہ احسان تو میرے کائنات پر بے حد و بے حساب ہے, لیکن جنہیں میں نے ایمان بخشا ہے ان پر تو میں نے احسان کرنے کی حد کر دی ہے. انتہا کر دی ہے احسان کی مومنین پر جب میں نے ان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. عجیب بات ہے, بعثت آقائے نامدار فدا ربی امی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عجیب و غریب, اتنا عظیم, اتنا بڑا اور اتنا انوکھا کام تھا, کوئی اسے یاد کرے نہ کرے وہ از خود تمام یادوں پر چھا کر رہ گیا اور تاریخ کے بس میں نہ رہا کہ اسے بھول سکے. کیا یہ ممکن ہے کہ روح زمین پر بسنے والی پوری اولاد آدم, مشرق سے مغرب, شمال سے جنوب تک, ساری انسانی بستیوں میں ایک آدمی اللہ کا نام لینے والا نہ ہو, ایک پیشانی رب کریم کے سامنے جھکنے والی نہ ہو, اور اس ہجوم گمراہان میں, اس ہجوم کافران میں, اس ہجوم بے دینی میں ایک پھول کھلے صحرا میں, اس میں اتنی خوشبو ہو, اس کا رنگ اتنا گہرا ہو کہ اگر وہ ہرا ہے تو ایک جہاں کو ہرا کر دے, اس سے وہ کرنیں پھوٹے کہ زمین پر ہی نہیں زمانوں پر چھا جائے, اس سے وہ بو پھیلے کہ زمینوں کو نہیں زمانوں کو معطر کر دے, صدیاں گزر جائیں, صدیاں خود پرانی ہو جائیں, اس کی یادوں کو پرانا نہ کر سکے.
اللہ
رب کریم فرماتے ہیں کام تو یہ تھا جو میں نے تمہارے ساتھ کیا, دیکھو میں نے کتنی بڑی ہستی کو تمہاری گود میں ڈال دیا, تم کیا تھے, تمہاری حیثیت کیا تھی. بہن کاموں کمر و رفیع دلال مبین, ارے مومن تو تب ہوئے جب میں نے اپنے حبیب کو دیکھا. تم تھے کیا, تم چور تھے, تم ڈاکو تھے, تم کافر تھے, تم مشرک تھے, تم فاسق تھے, تم فاجر تھے, تم کیا برائی تھی جو زمانے میں نہیں تھی اور کیا برائی تھی جو زمین پر نہیں تھی, کون سا کفر تھا جو زمین پر نہیں تھا, کون سا فسق تھا جو انسانوں میں نہیں تھا, کون سا گناہ تھا جو نہیں ہوتا تھا, اور کون سا ظلم تھا جس سے تم رکے ہوئے تھے. یہ تو میرا کرم ہے کہ میں نے ایک بندہ ایسا پیدا کر دیا, ایک بندہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کا ایک بندہ فدا ربی امی, جس نے زمانوں کی گردش کو پلٹ دیا, حالات کے دھارے کا رخ موڑ دیا, تاریخ انسانی کو تبدیل کر دیا. کتنی عجیب بات ہے کہ ویران دل جو نفرتوں کے خارزار تھے، اجڑے ہوئے دل جن میں حکارتوں کے بگانے اٹھتے تھے، ڈاکٹر ہوئے انگارے تھے جو لوگ، وہ باد نسیم بن گئے، وہ دل جو فضا رسیدہ تھے وہ لوگ گلستان بن گئے، وہ لوگ جو خانہ بدوش تھے روئے زمین کے فرما روا کیا تھا، وہ قوم جو جاہل تھی ہمیشہ کے لیے ساری کائنات کی معلم بن گئی، وہ لوگ جنہیں چور ڈاکو لٹیرے کہا جاتا تھا مثالی انصاف پسند اور انصاف سکھانے والے بن گئے، یہ کیسا کتنا بڑا حادثہ تھا، کتنا بڑا واقعہ تھا، کتنا عجیب تبدیلی تھی، بات کیا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان انسانوں کو کر کیا دیا تھا، کوئی ایسا انوکھا علاج، کوئی ایسی انوکھی دوا، کوئی ایسا انوکھا طریقہ جو زمین پر پہلے نہیں تھا، ہاں بے شک وہاں زمین پر کیا تھا، انسان انسانوں کے غلام تھے، انسان خواہشات کے غلام تھے، انسان آرزوؤں میں جکڑے ہوئے تھے، انسان نفس کے اسیر تھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی قدم پہلی کرم میں پہلی بات میں یتلو علیہم ما یاتی، ان کے کاموں میں وہ رس گھولا کہ انسانی قلوب تک میری بات پہنچا دی، وہ انسان جو بچھڑ چکے تھے میری بارگاہ سے ان تک میری بات پہنچا دی، کوئی درمیان میں دیوار، کوئی حجاب، کوئی پردہ، کوئی درمیان میں واسطہ، کوئی ذریعہ، کوئی تیسرا میڈیم کوئی رہنے نہیں دیا، بلکہ ہر انسان تک براہ راست میری بات پہنچا دی، اور جس نے پلٹ کر دیکھا، جس نے سمجھا کہ یہاں منزل کو پانے کی جگہ ہے، جس نے لبیک کہا، وہ یو زکیہم، اسے پاک اور صاف کر دیا، اور ایسا صاف کیا کہ حضور نے میری بات ان تک پہنچائی اور انہیں وہ درجہ عطا کر دیا پاکیزگی کا، ان کے دلوں کو، اس مکین کو جو اس مکان میں بستا ہے، اس انسان کو جو اندر ہے، کہ پھر وہ مجھ سے باتیں کرنے لگا، یہ کہاں سے اٹھایا انسان کو اور کن عظمتوں سے آشنا کر دیا، اب پورا معاشرہ کفر و شرک سے بھرا ہوا تھا، انہوں نے اپنے رسومات کے لیے، اپنے پرانے رواجات کے لیے، اپنے جو انہوں نے خود ساختہ مذاہب تھے ان کے لیے اسے ایک چیلنج سمجھا، اور دنیا کا کفر ٹوٹ پڑا اور نفوس قدسیہ پر، سب کچھ ہو سکتا ہے ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، لیکن کیا خوب کہا گیا ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے رزت آشنائی، جنہیں چسکا پڑ گیا تھا اس سے روبرو بات کرنے کا، بھلا وہ کسی کے دمکانے سے دبک جاتے ہیں، کسی کے روکے سے رک جاتے ہیں، کسی کے ڈرانے سے مر جاتے، کسی کا سارا کفر دھڑک کر کھڑا ہو گیا انہیں مٹانے کے لیے، انہوں نے کہا کھانا چھوٹ سکتا ہے، پینا چھوٹ سکتا ہے، گھر لٹایا جا سکتا ہے، گھر کیا سر کٹایا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات کرنے والا چسکا چھوٹ نہیں سکتا، دیکھو نا کیسی عجیب بات ہے، کہ سینے پر پتھر رکھے ہیں، گرم لوہے سے داغ رہے ہیں، سخت دھوپ ہے، کوڑے مارتے ہیں، کچوکے دیتے ہیں نیزوں کے، مطالبہ صرف اتنا ہے کہ ایک بار کہہ دو کہ میں نے غلط کہا تھا، اللہ واحد لا شریک نہیں. وہ کہتے تم بکتے ہو، میں دیکھتا ہوں واحد لا شریک، میں کیسے کہہ دوں؟ تم اندھے ہو، میں تو اندھا ہوں، کیسے کہہ دوں جب اس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں، کیسے کہہ دوں؟ میں اصل میں فضائل بیان کرنے نہیں بیٹھا، تقریب کرنا میرا مقصد نہیں ہے. میرا مقصد اپنا درد اپنا دکھ بیان کرنا ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ اس ملک عزیز میں ہم کم بیش 14 کروڑ آباد ہیں، ہم 14 کروڑ بیچارے مسلمان ہیں. وہ 14 مسلمان روح زمین پر وہاں کفر بیچارہ تھا، وہ بیچارے ہیں. روح زمین کے مقابلے میں 2, 4, 10, 12, 14 مسلمان وہ بیچارے نہیں تھے، ان کے مقابلے میں کفر بیچارہ ثابت ہوا. ہم دنیا کی آبادی میں اس وقت جیسے اندازن ہماری یاترائیوں کے قول کے مطابق 5 ارب یا 500 کروڑ کے لگ بھگ یا کچھ اس سے زیادہ آبادی ہے روح زمین، جس میں 200 کروڑ یا 2 ارب کے لگ بھگ مسلمان ہیں. یعنی پوری دنیا کو اگر ہم اکٹھا کریں تو ہر 5 آدمیوں میں 2 آدمی مسلمان ہیں بیچارے. 200 کروڑ 2 ارب مسلمان بیچارے مسلمان، اور وہاں پورے روح زمین پر 2 مسلمان ان پر حاوی اور ان سے تکڑے مسلمان. سب کیا ہے؟ کوئی تو وجہ بھی ہونی چاہیے، کوئی تو سبب بھی ہونا چاہیے. یا تو یہ کہا جائے کہ یہ دین صرف ان لوگوں کے لیے تھا جنہوں نے وہ زمانہ پایا. دیکھیے جو فضیلت صحابیت ہے، جو عظمت صحابیت ہے، جو اس زمانے کی اہمیت عظمت ہے، وہ اپنی جگہ الگ. لیکن جہاں تک ایمان اور اسلام کا تعلق ہے تو وہ اسلام تب تک کے لیے ہے جب تک یہ مامور عالم آباد ہے. جو کوئی آخری انسان زمین پر ہوگا اگر وہ بھی ایمان لائے تو اسے بھی اسلام کی وہ ساری برکات نصیب ہونی چاہیے. جہاں تک نبوت کا تعلق ہے، نبوت بھی تب تک کے لیے ہمیشہ کے لیے ہے. قرآن کی کتاب نہ ہونے کا تعلق ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے. اللہ ہمیشہ کے لیے ہے. رسول کی رسالت ہمیشہ کے لیے ہے. کتاب ہمیشہ کے لیے ہے. مذہب ہمیشہ کے لیے ہے. تو ماننے والا کیوں صرف ایک زمانے کے لیے ہے؟ میرے خیال میں کہیں کوئی مسنگ لنک ہے، کوئی کڑی کھو گئی ہے درمیان میں، کسی جگہ کوئی خلا ہے، کوئی کمی ہے، کوئی ایسی وجہ ہے جو ان مسلمانوں کو مضبوط کرنے کا سبب بنی تھی، شاید ہم سے چھوٹ گئی ہے اور ہم کمزور ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ جہاں تک دعوے اسلام کا تعلق ہے تو ہم روح زمین پر اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، سب کے سامنے کہلواتے ہیں، کچھ چھپ کر کے نہیں کہتے. اللہ اعلان مسلمان ہیں کہ فضل اللہ. جہاں تک عبادات کا تعلق ہے تو آئیے دیکھیں، باقی کچھ خلا ہے تو صحیح، لیکن ایک بات ہے، جہاں لوگ نماز نہیں پڑھتے وہاں پڑھنے والوں کی بھی کمی تو نہیں ہے، بالکل لوگوں نے چھوڑ تو نہیں دی. دیکھیں مساجد بھی بھری تو ہوئی ہیں اور ہر گلی ہر محلے ہر دس گھروں کے بعد مسجد ہے، اور گھروں میں بھی کوئی گھر یہ ایسا بے نصیب ہوگا جس میں کوئی بھی نماز نہ پڑھتا ہو، ورنہ کوئی گھر بھی نماز سے خالی تو نہیں ہے. شاید تبلیغ میں کمی رہ گئی ہو، میرا خیال ایسا نہیں ہے، بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ جتنی تبلیغ آج ہوتی ہے اتنی پہلے ممکن نہ تھی. ایسے ذرائع ہی نہ تھے، یہ وسائل ہی نہ تھے، یہ ٹیپ، یہ کیسٹ، یہ ویڈیو، یہ اخبار، یہ رسائل، یہ جرائد، یہ تباد کے مختلف ذرائع، یہ پہلے تھے ہی نہیں. شاید لوگ حج کم کرتے ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے. کسی زمانے میں، بلکہ اتنے لمبے زمانے کی بات نہیں ہے، الحمدللہ مجھے بھی یاد ہے کہ بہت تھوڑے حاجی ہوتے تھے آج کی نسبت. اور یہ بیت اللہ کا سر جو آپ دیکھتے ہیں، یہ سارا کنگلیوں سے بھرا ہوتا تھا، اور صرف مطاف کے لیے تھوڑی سی درمیان میں جگہ ہوتی تھی، اس میں نمازی آ جاتے تھے، یا زیادہ سے زیادہ باہر کے پیچھے برآمدوں میں دو چار سفر بن جاتے تھے، اور درمیان میں سارے یہ جو ہے ان میں کنکر سے بھرے ہوتے تھے، اس میں کوئی نہیں بیٹھتا، اتنے لوگ نہیں ہوتے تھے. اب جتنا اندر سین ہے بیت اللہ کا، اس سارے میں طواف ہوتا ہے، نیچے کی منزل ساری میں طواف ہوتا ہے، اور اوپر کی دوسری منزل پر لوگ طواف کر رہے تھے. پھر میں نے دیکھا ہے الحمدللہ کہ بیت اللہ کے باہر باہر کے چار دیواری میں سرکلر ہو رہے ہیں، اس پر لوگ طواف کر رہے ہیں اوپر، اور سال کے کسی مہینے میں خدا توفیق دے دے وہاں جاؤ تو حج ہی کا سما ہوتا. کبھی یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کم ہوئے، دن ہو یا رات کسی لمحے کمی محسوس نہیں ہوتی. زکات کی ادائیگی میں بھی یہی حال ہے، انسان کا بھی بڑا اہتمام. تو پھر مصیبت کیا ہے؟ میرے خیال میں وہ جو کہاں گیا ہے نا، رہ گئی رسم ہزاں، روح بلانی نہ رہی. ہم سارے کام ایک فارمیلٹی، ایک عادت، ایک رواج کے طور پر شاید اپنا لیتے ہیں، اس میں وہ جو خلوص، ایک قلبی کیفیت، وہ ایک لذت اندرونی جو نبی سے بطور وراثت، بطور برکت کے دلوں کو ملتی تھی، جسے قرآن حکیم نے تزکیے کا نام دیا ہے. وہ یہ زکی نبی کوئی کسی کو، ہر آنے والے کو صرف میں نہلاتے تو نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کو اس کو کپڑے تو نہیں دھو کر دیتے تھے، نبی کو اس کے بال تو نہیں دھلاتے تھے، نبی کا دھونا اس کے دل کا دھونا. اس انسان کو جو اندر بستا ہے، اس قلب کو جو اس کے سینے میں ہے، اس مرکز کو جہاں خواہش و تمنا پیدا ہوتی ہے، جہاں آرزو جنم لیتی ہے، نبی اسے آئینہ بنا دیتا. ہم نے الفاظ پہ قناعت کر لی، ہم نے آداب پہ قناعت کر لی، اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے. میرا یہ مقصد ہر دن میں ہے کہ ہم یہ ظاہر کو چھوڑ دیں. میرا اس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسے تو قابو رکھیں، اس کے ساتھ مزید یہ کہ وہ کیفیات بھی کہیں سے تلاش کریں، تاکہ اس میں وہ قوت پیدا ہو، وہ جذبہ پیدا ہو، وہ ایمان پیدا ہو جو آپ بھی انداز گلستان پیدا کر دے. اللہ کریم کی دعوت عام تو ہمیشہ کے لیے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات ہمیشہ کے لیے ہے، اس کے انعامات ہمیشہ کے لیے ہیں، اور وہ بانٹتا نہیں لٹاتا ہے. بانٹنا ہوتا ہے کسی حد تک دینا، کسی انداز سے دینا. یہاں تو اذن عام ہے کہ تمہاری ہمت ہے جتنا چاہو، پھر یہ تو لوٹنے والی بات ہوئی. بات صرف اتنی ہے کہ کبھی انسان اپنی تنہائیوں میں اس کو سوچ کر خوب سمجھ کر سارا تجزیہ کر کے یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے مسلمان ہونا ہے یا میں مسلمان ہوں اور مجھے مسلمان رہنا ہے. اس رہنے کے لیے صرف باتیں کافی نہیں ہوں گی, جب تک اسے وہ تزکیے کا عمل نصیب نہیں ہوگا, جب تک اس کا دل اس بات سے واقف نہیں ہوگا, جب تک اس کا دل اس بات کو جانے گا نہیں, تب تک اس کی زبان اس کا ذہن الفاظ کو یاد کر سکیں گے وہ لذت نہیں آئے گی. کیونکہ قرآن حکیم کا جو انداز بیان ہے وہ بتا رہا ہے وہ جو ذکی ہے کتاب عمل حکمت, تزکیے کے بعد تعلیم کتاب و حکمت کو رکھا ہے کہ جتنا جتنا دل کا تزکیہ ہوتا جائے گا اتنی اتنی معرفت کتاب اور حکمت کی بھی کھلتی چلی جائے گی, اور اگر دل کا تزکیہ نہیں ہوگا تو ہوتا یہ ہے کہ ہم جو دین سیکھتے ہیں اسے بھی ہم دنیا کا ذریعہ بنا لیں. سیکھتے دین ہے ہم لیکن ساری زندگی اسے استعمال دنیا کے لیے کرتے ہیں, اور اگر تزکیہ ہو جائے تو کام دنیا کا ہوتا ہے ہم کرتے دین کے لیے. اتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے کہ کام دنیا کا ہوتا ہے کہ انسان کرتا دین کے لیے اللہ کی رضا کے لیے, اس کی دنیا بھی دین بن جاتی ہے, اور اسی کیفیت کو بجز نبی کہیں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا. اس میں جہاں اتباع نبوت شرط ہے وہاں یہ بھی شرط ہے کہ جس طرح تمام برکات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے تقسیم ہوئی, تمام لوگوں میں بھی نہیں دینی علم یاد رکھیں اتنی عظیم نعمت ہے کہ ہر دور میں یہ نعمت پہنچانے کے لیے نبی تشریف لا رہی. دنیاوی علم بہت بڑی دولت ہے لیکن دنیاوی علم پر ایمان کی قید نہیں ہے, انسان کی قید ہے. جس میں بھی انسانی اوصاف پورے ہو مومن ہو یا کافر وہ حاصل کر سکتا ہے, اس کا دماغ صحیح ہو, اس کے آزاد صحیح کام کرتے ہو تو وہ ایمان نبی ہو دنیاوی علم حاصل کر سکتا ہے, لیکن دینی علم کے لیے ایمان کی قید بھی ہے. اگر ایمان نہ ہو تو اسے دین کا علم نصیب نہیں ہو, اور پھر دینی علم کا جو لطف ہے جو اس کا اس کی جو برکات ہے اس کا جو پھل ہے وہ صفائے باطن صفائے قلب, اور وہ نور باری تعالی ہے جو دلوں کو منفر کر دیتا ہے, وہ تجلیات باری وہ انوار آتے باری ہے کہ جو نصیب ہو جائے تو عبادات کا پتہ چلتا ہے. دیکھیے صحابیت اسے آپ صحبت سے مشتق سمجھتے ہیں, یہ محض لغوی بات نہیں ہے, اسلام کی ایک اصطلاح ہے, اور اصطلاح میں شرح صحابی جو ہے بعد از نبی ساری مخلوق سے افضل تر انسان ہوتا ہے, ایک اعتقاد کے اعتبار سے بھی, عمل کے اعتبار سے بھی, دیانت و امانت کے اعتبار سے بھی, خشوع و خضوع کے اعتبار سے. اتنا بڑا مقام پانے کے لیے لوگوں کو محنت نہیں کرنا پڑے, اس مقام کو پا کر انہوں نے مجاہدے کیے, اس لیے کہ بعض لوگوں کو دولت ایمان جب نصیب ہوئی تو اس وقت سارا اسلام تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, صرف یہی اسلام تھا, اس کے علاوہ کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا, کوئی عبادت فرض نہیں ہوئی تھی. ابھی وہ آدمی بھی صحابی ہو گیا, بعد میں عبادات فرض ہوئے تو عبادات اور مجاہدات بھی کرتا رہا. تو یہ شرف صحابیت جو تھا ایک انعکاسی دولت تھی کہ برکات نبوت قلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منافق ہو کر قلم مومن کو منفر کر دی, ایک شعلہ تھا کہ ادھر سے لٹکا تو ادھر اس خرمن کو بھی صفا کستر کرتا چلا گیا اور جو صورت عالی میں نہیں پہنچ سکا نیکی کے سارے درجے پا گیا لیکن صحابی نہیں بن سکتا. اسی طرح صحابہ کی مجالس میں تابعین تابعین کی صحبت میں تبا تابعی, اسی طرح بزرگان دین اور اہل علم کا ایک طبقہ ہمیشہ ممتاز رہا جنہوں نے عمرہ صرف کر کے انبیاء کی مجالس میں بیٹھ کر ان درجات کو حاصل کیا, ان نعمتوں کو آگے دوسروں تک پہنچایا. یہ دین کی اساس اور بنیاد ہے. ہمیں بھی چاہیے اپنے لیے کوئی ایسا ساتھ, کوئی ایسا دوست, کوئی ایسی محفل تلاش کریں جہاں پہ ہم چند ہمیں ان الفاظ کے ساتھ, ان اعمال ظاہری کے ساتھ کچھ کیفیات قلبی بھی نصیب ہو جائے, کچھ وہ حضور نصیب ہو جائے, کچھ تزکیہ قلوب کا نصیب ہو جائے کہ کما حق کو ہوں ان برکات سے استفادہ کر سکے جو اس بارگاہ میں ہمیشہ کے لیے بچ رہی ہیں, بچتی رہی ہیں. اللہ کریم ہمارے گناہوں سے تبدیل فرمائے اور ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.